بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین, آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں الف لیلہ جل دوم. یہ کتاب 464 صفحات پر مشتمل ہے. ترجمہ ابو الحسن منصور احمد, آواز تاشا. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0306 7878 222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں کتاب الف لیلہ جلدوم پارٹ نمبر 1 صفحہ نمبر 1 سے. 55 رات. جب 55 رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ, تندورچی اور اس کی بیوی زوال مکان کے ساتھ دمشق جانے کے لیے راضی ہو گئے اور تندورچی نے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے سامان خریدا اور ایک اونٹ مول لیا اور ایک گدا کرائے پر لے کے زوال مکان کو اس پر سوار کیا اور تینوں روانہ ہو گئے. 6 دن چلنے کے بعد وہ دمشق پہنچے اور شام کے وقت وہاں اترے. تندورچی دستور کے موافق کھانے پینے کی چیزیں خرید لایا. 5 دن انہوں نے اسی طرح گزارے. اس کے بعد تندورچی کی بیوی بیمار پڑ گئی اور کچھ دن بیمار رہ کر اس نے انتقال کیا. زوال مکان کو اس کا بڑا صدمہ ہوا کیونکہ وہ اس سے ہل گیا تھا اور وہی اس کی خدمات کرتی تھی. اس کی موت پر تندورچی کو بڑا رنج پہنچا. زوال مکان اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ غمگین بیٹھا ہے اور کہنے لگا کہ غم مت کر کیونکہ ہم سب کو اسی دروازے سے گزرنا ہے. تندورچی اس کی طرف دیکھ کر مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ خدا تجھے اس کا نیک بدلہ دے. اے میرے بیٹے, خدا اس کے بدلے اپنا فضل و کرم عطا کرے گا اور غم کو دور کرے گا. بیٹا, کیا تیرا جی چاہتا ہے ہم چل کر دمشق کی سیر کریں تاکہ تیرا دل بہلے؟ زوال مکان نے کہا کہ تیرا کہنا بجا ہے, اور وہ دونوں چل پڑے. یہاں تک کہ دمشق والی کے استبل کے والی کے پاس پہنچے. یہاں انہوں نے دیکھا کہ اونٹ پر صندوق اور قالینیں اور ریشمی کپڑے لدے ہوئے ہیں اور گھوڑوں پر زینے کسی ہوئی ہیں اور بہت سے بختی اونٹ اور کالے اور سفید غلام ہیں اور لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں. زوال مکان نے اپنے دل میں کہا, یا اللہ, یہ غلام اور اونٹ اور کپڑے کس کے لیے ہیں؟ کسی خادم سے اس نے پوچھا یہ سامان کہاں جا رہا ہے. اس نے کہا یہ دمشق کے والی کا ہدیہ ہے جو شام کے خراج کے ساتھ بادشاہ عمر بن النعمان کے پاس جا رہا ہے. جب زوال مکان نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈب آئے اور وہ رونے لگا. تندورچی نے کہا کہ بیٹا, ابھی تک ہمیں یقین نہیں آتا کہ تو تندرست ہے. خوش ہو اور رو مت کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ بیماری اوت کر نہ آئے. وہ زوال مکان کے ساتھ مہربانی کی باتیں اور ہنسی مذاق کرتا جاتا اور زوال مکان آہے بھرتا اور اپنی عزت اور بہن کی جدائی اور وطن چھوٹنے پر افسوس کرتا جاتا اور آنسو بہاتا جاتا. زوال مکان اپنی غربت پر روتا اور آنسو بہاتا تھا اور تندورچی اپنی بیوی کی جدائی پر گریہزاری کرتا تھا. لیکن وہ برابر زوال مکان کے دل دہی کرتا جاتا تھا یہاں تک کہ سویرا ہو گیا. جب سورج نکلا تو تندورچی نے کہا کہ ہاں, اور میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا اور تجھے خدا کو سونپتا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں اور ان کے ساتھ چلتے چلتے میں اپنے وطن پہنچ جاؤں گا. تندورچی نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں کیونکہ مجھے تیری جدائی گوارا نہیں ہے. میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ تیری خدمت پہ رہ کر اس کو مکمل کر دوں. زوال مکان نے کہا کہ خدا تجھے اس کا نیک بدلہ دے, اور وہ اس پر بہت خوش ہوا کہ تندورچی بھی اس کے ساتھ چلے گا. تندورچی نے فوراً جا کر اونٹ بیچ ڈالا. نہ صرف اس نے اونٹ بیچ ڈالا اور زوال مکان کے ساتھ دوسرا گدا خریدا اور راہ کے لیے کچھ کھانا پینا بھی ساتھ لے لیا اور اسے کہا کہ گدے پر سوار ہو کر سفر کر, اگر تو اس پر بیٹھے بیٹھے تھک جائے تو پیدل چلیو. زوال مکان نے کہا کہ خدا تجھے برکت دے اور تجھے اس کا صلہ دینے میں میری مدد کرے. تو نے میرے ساتھ وہ بھلائی کی ہے جو کوئی اپنے ساتھ بھی نہیں کرتا. جب اندھیرا چھا گیا تو انہوں نے اپنا سامان اور کھانا پینا گدے سر پر لادا اور روانہ ہو گئے. یہ تو زوال مکان اور تندورچی کا قصہ ہوا. اب اس کی بہن نزت الزما کی سرگزشت سنیے. جب وہ اپنے بھائی سے رخصت ہوئی تھی تو ابا لپیٹ کر بیت المقدس کی سرائے میں نکلی تاکہ وہ نوکری کر کے اپنے بھائی کے لیے تلا ہوا گوشت لے آئے جس کی اسے بھوک تھی. وہ روتی ہوئی نکلی اور اسے نہ معلوم تھا کہ کہاں جائے. اس کا دل بھائی میں لگا ہوا تھا اور گھر بار اور وطن کی یاد آتی تھی اور خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ وہ ان بلاؤں کو دور کر دے. اسی طرح روتی ہوئی وہ چلی جاتی اور دائیں بائیں دیکھتی جاتی تھی کہ اسے ایک بدو شیخ مسافر جس کے ساتھ پانچ اور بدو تھے نظر آئے۔ شیخ کی نظر نزدت ارزمہ پر پڑی اور اسے دیکھا کہ وہ ایک حسین لڑکی ہے اور ایک پھٹی ہوئی ابا پہنے ہوئے ہے۔ اس کا حسن دیکھ کر بدو کو تعجب ہوا اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس کے حسن سے میری عقل دنگ ہے، مگر وہ خستہ حال معلوم ہوتی ہے۔ ہاں وہ اسی شہر کی ہو یا پردیسی، میں اسے ضرور لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ تنگ گلی میں اس کے آگے آیا اور اسے آواز دی اور حال پوچھنے اور کہنے لگا کہ بیٹی تو کنیز ہے یا آزاد؟ جب نزت الزما نے اس کی باتیں سنی تو اسے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ تجھے اپنی سر کی قسم، میرے غم کو تازہ مت کر۔ اس نے کہا کہ خدا نے مجھے چھ بیٹیاں ادا کی ہیں، جن میں سے پانچ فوت ہو چکی ہیں اور ایک جو سب سے چھوٹی ہے باقی ہے، اس لیے میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ ہاں تو پردیسی ہے یا اسی شہر کی رہنے والی، آیا میں تجھے لے چل کر اس کے ساتھ رکھوں تاکہ اس کا دل بہلے اور تیری وجہ سے بہنوں کی جدائی کا غم غلط ہو؟ اگر تیرے آگے پیچھے کوئی نہیں تو میں تجھے ان کی طرح اپنی اولاد بنا کر رکھوں گا۔ جب نزت الزمان نے اس کی باتیں سنی تو وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ میں اپنے آپ کو کس طرح اس شیخ کے سپرد کر سکتی ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے شرم سے اپنا سر نیچا کر لیا اور کہنے لگی کہ چچا میں غریب پردیسی ہوں، میرا ایک بھائی ہے جو بیمار ہے، تیری بیٹی کے پاس میں اس شرط سے چل سکتی ہوں کہ دن بھر اس کے ساتھ رہوں اور رات کو بھائی کے پاس چلے جاؤں۔ اگر یہ شرط تجھے منظور ہے تو میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، کیونکہ میں پردیسن ہوں، اپنی قوم میں بڑی با عزت ہوں، لیکن اس وقت حقیر ہوں اور میں اپنے بھائی کے ساتھ حجاز سے آئی ہوں اور مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کو خبر نہ ہو کہ میں کہاں ہوں۔ جب بدو نے اس کی باتیں سنی تو اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم، اب میرا مطلب بھر آیا اور لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میرے لیے تجھ سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں، اور میرا بھی یہی مقصد ہے کہ تم دن بھر میری بیٹی کے ساتھ رہے اور شام ہوتے ہی تو اپنے بھائی کے پاس چلی جائے، اگر تو چاہے تو اپنے بھائی کو بھی ہمارے ہاں لے آ۔ بدو اسی طرح سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو پھسلاتا رہا، یہاں تک اس کا دل پسیج گیا اور اسے نوکری کی حامی بھر دی۔ بدو آگے آگے چلا اور لڑکی پیچھے پیچھے۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے آگے پہنچ کر اونٹوں کو تیار کیا اور ان کے اوپر سامان لادا اور کھانا پینا رکھا، اور جو ہی شیخ وہاں پہنچے اونٹ روانہ ہو جائیں۔ اب یہ بدو حرام زادہ ڈھاکو اور دھوکے باز اور چور اور مکار اور دگا باز تھا، نہ اس کی لڑکی تھی نہ لڑکا، وہ محض راستہ چل رہا تھا کہ اتفاق سے اس غریب بچی کا آمنا سامنا ہو گیا۔ بدو نے اس کو باتوں میں لگائے رکھا، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس کے باہر آ گیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ انہوں نے اونٹ تیار کر رکھے ہیں۔ بدو ایک اونٹ پر سوار ہو گیا اور لڑکی کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ وہ رات بھر چلتے رہے۔ اب نزت الزمان کو معلوم ہوا کہ اس کی باتیں محض دغا بازی تھی اور اسے دھوکا دیا ہے۔ وہ ساری رات روتی پیٹتی رہی اور انہوں نے پہاڑ کا راستہ لیا کہ کوئی بھی انہیں دیکھ نہ لے۔ فجر کے قریب وہ اونٹوں سے اترے اور بدو شیخ نے نزت الزمان کے پاس آ کر کہا کہ اے شہری، یہ رونا پیٹنا کیسا؟ اے شہری نجاست، اگر تو نے رونا بند نہ کیا تو میں مارتے مارتے تیرا کچلا کر دوں گا۔ جب نزت الزمان نے اس کی باتیں سنی تو اس کی زندگی اجیرن ہو گئی، وہ موت کی تمنا کرنے لگی اور بدو کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اے منحوس بٹے اور اے جہنمی کھوسٹ، میں نے تیرے پر بھروسہ کیا اور تو نے میرے ساتھ دگا بازی کی، اب تو مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے؟ جب بدو نے یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، اے پتریا، تیری یہ ہمت ہوگی کہ مجھے لوٹ کر جواب دیتی ہے؟ اور کوڑا لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے مارنے لگا اور کہا کہ اگر تو چپ نہ ہوئی تو میں تجھے مار ڈالوں گا۔ لڑکی چپ ہو گئی اور اپنے بھائی اور گزشتہ عیش و عشرت کو یاد کرنے اور اندر ہی اندر رونے لگی۔ دوسرے دن اسے بدو کی طرح مخاطب ہو کر کہا کہ تو مجھے دھوکہ دے کر اس بنجر پہاڑ میں کیوں لایا ہے؟ آخر تیرا مقصد کیا ہے؟ جب بدو نے اس کی یہ باتیں سنی تو اس کا دل اور بھی سخت ہو گیا اور اس سے کہنے لگا، اے منحوس پتریا، تیری یہ ہمت ہوگی کہ مجھے لوٹ کر جواب دیتی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے کوڑا لیا اور اس کی پیٹھ پر مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کے بعد وہ بدو کے پاؤں پر گری اور انہیں چومنے لگی۔ اس پر اس نے ہاتھ روک لیا لیکن برا بلا کہتا رہا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے امامے کی قسم، اگر میں نے تجھے روتا دیکھا یا سنا تو میں تیری زبان کاٹ کر تیری کے اندر گھسیٹ دوں گا۔ اے شہری پتریا، یہ سن کر وہ چپ ہوگی اور کوئی جواب نہ دیا۔ مار سے اسے تکلیف ہو رہی تھی اور وہ گھٹنوں میں ہال ڈال کر بیٹھ گئی۔ اور اس حلقے کے اوپر اپنا سر رکھ لیا اور سوچنے لگی کہ آج وہ کس حالت میں ہے اور عزت کے بعد اسے کتنی ذلت اٹھانی پڑی اور اسے کتنی مار کھائی۔ ساتھ ساتھ اسے اپنے بھائی اور اس کی بیماری اور تنہائی اور غربت بھی یاد آ رہی تھی اور آنسو چہرے پر بہ رہے تھے اور وہ اندر ہی اندر روتی تھی۔ یہ دیکھ کر بدو اس کے پاس آیا اور اسے دلاسہ دیا اور اس کے ساتھ ہمدردی کی اور اس کے آنسو پونجے اور جو کی ایک ٹکیا اسے دی اور کہنے لگا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ غصے کے وقت کوئی مجھے لوٹ کر جواب دے۔ تو بھی پھر ایسی بےہودہ باتیں مجھ سے نہ کیجیے، میں چاہتا ہوں کہ تجھے ایک دوسرے شخص کے ہاتھ بیچ ڈالوں جو میری ہی طرح کا بھلا مانس ہے اور میری ہی طرح تجھ سے بھلائی کرے گا۔ لڑکی نے کہا، جو تو کچھ کرے ٹھیک ہے۔ جب رات زیادہ ہوگی اور وہ بھوک سے بےتاب ہونے لگی تو اس نے وہ جو کی ٹکیا تھوڑی سی کھائی۔ جب رات آدھی ہوئی تو بدو نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کوچ کریں۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ 56ویں رات۔ جب 56ویں رات ہوئی تو اس نے کہا، اے نیکبخت بادشاہ، جب بدو نے نزت ازما کو جو کی ٹکیا دی اور کہا کہ وہ اسے اپنی طرح ایک بھلے مانس کے ہاتھ بھیجے گا تو اس نے جواب دیا کہ تیری یہ بات بہت مناسب ہے۔ جب آدھی رات ہوئی اور بھوک سے بے چین ہوگی تو اس نے جو کی ٹکیا میں ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور کھا لیا۔ اس کے بعد بدو نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کوچ کرو اور انہوں نے اسے اونٹ پر لاد دیا اور بدو ایک اونٹ پر سوار ہو گیا اور نزت ازما کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور چل دیا۔ 3 دن کے سفر کے بعد وہ دمشق پہنچے اور خان السلطان میں جو باب النائب کے پاس ہے اترے۔ سفر کی تھکان اور دلی صدمے کی وجہ سے نزت ازما کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور وہ روتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بدو اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے شہری لونڈیا، مجھے اپنے سر کی قسم، اگر تو نے رونا بند نہ کیا تو تجھے میں کسی یہودی ہی کے ہاتھ بھیجوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوٹری میں لے گیا اور خود بازار گیا اور ان سوداگرو کے پاس پہنچا جو کنیزوں کا کاروبار کرتے تھے اور ان سے بات چیت کی اور کہنے لگا، میرے پاس ایک کنیز ہے جس کو میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس کا بھائی بیمار ہے اور میں نے اسے بیت المقدس میں اپنے گھر بھیج دیا ہے تاکہ اس کا علاج ہو اور وہ اچھا ہو جائے۔ اس کنیز کو میں بیچنا چاہتا ہوں۔ جب سے اس کا بھائی بیمار پڑا ہے وہ بہت روتی ہے اور بھائی کی جدائی اس پر شاک ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں جو شخص اسے خریدنا چاہے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے اور کہے کہ تیرا بھائی میرے پاس بیت المقدس میں ہے، اس پر میں لڑکی کو سستا بیچ دوں گا۔ یہ سن کر ایک سوداگر اٹھا اور کہنے لگا کہ اس کی عمر کیا ہے۔ بدو نے جواب دیا کہ وہ باقرا بالغا ہے اور سمجھدار اور آداب سے واقف اور باشعور اور نہایت حسین ہے۔ جب سے میں نے اس کے بھائی کو بیت المقدس بھیجا ہے لڑکی کا دل اس میں لگا رہتا ہے اور اس کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے اور رنگ روپ بدل گیا ہے۔ جب سوداگر نے یہ سنا تو بدو کے ساتھ چل کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے شیخ، میں تیرے ساتھ چل کر تجھ سے وہ کنیز خریدے لیتا ہوں جس کی تو مدح کرتا ہے اور جس کی عقل اور آداب دانی اور حسن و جمال کی تو تعریف کرتا ہے اور اس کے دام تجھے دیتا ہوں، مگر میں تیرے ساتھ کچھ شرطیں کروں گا، اگر تو نے وہ شرطیں مان لی تو میں اس کی قیمت نقد ادا کروں گا اور اگر نہ مانی تو میں کنیز تجھ کو واپس دے دوں گا۔ بدو نے کہا، اگر تو چاہے تو والی کے پاس چل کر جو شرطیں چاہے میرے ساتھ کر، کیونکہ جب تو اسے بغداد اور ہراسان کے بادشاہ عمر بن النعمان کے شہزادے شرکان کے پاس لے جائے گا تو اگر اس کی سمجھ میں آ گیا تو وہ تجھے کنیز کی قیمت سے زیادہ دے گا۔ سوداگر نے کہا کہ مجھے والی سے ایک ضرورت درپیش ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ مجھے ایک پروانہ دے دے کہ مجھ سے چنگی نہ لی جائے اور میرے لیے ایک سفارشی خط اپنے باپ عمر بن النعمان کے نام لکھ دے، اگر شرکان نے مجھ سے کنیز قبول کر لی تو میں فوراً اس کی قیمت تول کر تجھے دے دوں گا۔ بدو نے کہا کہ منظور ہے اور چلتے چلتے اب دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں نزت ازما تھی اور بدو نے کوٹری کے پاس کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے ناجیا، اور یہ نام بدو نے اس کو دیا تھا۔ جب لڑکی نے اس کی آواز سنی تو وہ رونے لگی اور جواب کچھ نہ دیا۔ بدو سوداگر کی طرح مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ وہ یہ کیا تیرے ساتھ بیٹھی ہے، اس کے پاس جا کر اسے دیکھ اور جیسا کہ میں نے تجھ سے کہا ہے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کر۔ سوداگر ہنس پھنک چہرہ بنا کر اس کے آگے آیا اور دیکھا کہ وہ حسن و جمال میں لاجواب ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ عربی جانتی ہے۔ سوداگر نے اپنے دل میں کہا کہ اگر وہ ایسی ہی نکلی جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے تو اس کے ذریعے سے جو کچھ میں والی سے چاہوں گا مجھے مل جائے گا۔ اب سوداگر نے لڑکی سے کہا کہ السلام علیکم، اے بیٹی تیرا مزاج کیسا ہے؟ یہ سن کر اس لڑکی نے اس کی طرف توجہ کی اور کہنے لگی کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا اور دیکھا کہ وہ بڑا شاندار آدمی ہے اور اس کا چہرہ خوبصورت ہے، اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ شاید یہی مجھے خریدنے آیا ہے، اور اگر میں انکار کروں گی تو پھر میں اسی ظالم کی بندی ہی رہوں گی، اور وہ مجھے مارتے مارتے مار ڈالے گا۔ بہرحال یہ شخص حسین ہے، اور میں اس کمینے بدو کی نسبت اس سے زیادہ بھلائی کی امید ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ میری باتیں سننے آیا ہو، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اسے اچھا جواب دوں۔ وہ یہی سوچ رہی تھی اور سر نیچے کیا ہوا تھی کہ اب اس نے اس شخص کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہایت میٹھی آواز سے کہنے لگی، وعلیکم السلام، اے میرے آقا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم ہے، رہا تیرا یہ پوچھنا کہ میرا حال کیسا ہے، اگر تو وہ تجھے معلوم ہو جائے تو تو اسے اپنے سوائے اپنے دشمنوں کے کسی اور کے لیے نہ چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ جب سوداگر نے اس کی یہ باتیں سنی تو مارے خوشی کے اس کے ہوش چاہتے رہے اور بدو کی طرح مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس کی قیمت کیا ہے، کیونکہ وہ واقعی عالی شان ہے۔ اس پر بدو کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ ایسی باتیں کر کر کے تو لڑکی کو خراب کر دے گا، تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ عالی شان ہے؟ وہ تو کنیزوں کی تلچٹ ہے اور لوگوں کا کوڑا کرکٹ، اسے تیرے ہاتھ ہرگز نہ بیچوں گا۔ جب سوداگر نے یہ باتیں بدو کی سنی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص کم عقل ہے، اور کہنے لگا کہ ناراض مت ہو، میں باوجود ان تمام عیبوں کے جو تو نے بیان کیے خرید لوں گا۔ بدو نے کہا کہ اس کی کتنی قیمت دے گا؟ سوداگر نے کہا کہ بیٹے کا نام باپ رکھتا ہے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ بدو نے کہا کہ تو ہی کہہ۔ سوداگر نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بدو بے عقل ہے اور اس کا سر پھرا ہوا ہے، واللہ میں اس کی قیمت مقرر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اپنی شیریں بیانی اور خوبصورتی سے میرے دل کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر اسے لکھنا پڑھنا بھی آتا ہو تو میں اس کے اور اس کے خریدار کے لیے یہ پوری نعمت ہے، لیکن یہ بدو اس کی قیمت سے بے خبر ہے۔ اب وہ بدو کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے شیخ العرب، اس کے عوض میں تجھے 200 دینار نقد دیتا ہوں، جن پر نہ سلطان کا حق ہو اور نہ ہی کوئی اور بار ہو۔ بدو یہ سن کر تیش میں آ گیا اور سوداگر کو برا بلا کہنے لگا، اور یہ کہہ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور چلتا ہوا، خدا کی قسم اگر تو اس ابا کے عوض جو تو پہنے ہوئے ہے 200 دینار دے تو میں اسے تب بھی نہ بیچوں گا، اب میں اسے ہرگز نہ بیچوں گا، بلکہ اونٹ چرانے اور آٹا پیسنے کے خاطر اپنے پاس رکھوں گا۔ اور اسے چلا کر لڑکی سے کہا کہ اے نجاست، یہاں آ، میں تجھے ہرگز نہ بیچوں گا۔ اب وہ سوداگر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں تو تجھے سمجھدار سمجھتا تھا، قسم ہے میرے امامے کی، اگر تو یہاں سے نہ گیا تو تمہیں کھری کھری تجھے سناؤں گا۔ سوداگر نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بدو پاگل ہے اور اسے اس کی قیمت معلوم نہیں، اب میں اس کی قیمت کے متعلق اس سے کچھ نہ کہوں گا، اگر اس میں عقل ہوتی تو وہ ہرگز نہ کہتا، کہ میرے امامے کی قسم، خدا کی قسم، وہ کسرا کی حکومت کے برابر ہے، اور اتنی قیمت میرے پاس کہاں سے آئی؟ اگر وہ زیادہ بھی طلب کرے گا تو جو وہ مانگے گا میں اس کو دوں گا، ہاں وہ میرا سارا مال ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ کہہ کر وہ بدو کی طرح مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اے شیخ العرب، ناراض نہ ہو اور ہوش میں آ، اور کہہ کہ اس کی کوئی کپڑے تیرے پاس ہیں کہ نہیں؟ بدو نے کہا کہ اس پتریا کو کپڑوں کی کیا ضرورت، خدا کی قسم جس ابا میں یہ لیٹی ہوئی ہے وہی اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ سوداگر نے کہا کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں اس کا چہرہ کھول کر ادھر ادھر دیکھوں، جیسا کہ لوگ کنیزوں کو خریدنے کے لیے کرتے ہیں۔ بدو نے کہا جو تو چاہے کر، خدا تیری جوانی سلامت رکھے، اس کا ظاہر اور باطن سب کچھ دیکھ لے، اور اگر تیرا جی چاہے تو اس کے کپڑے اتار ڈال اور اس کو ننگا دیکھ۔ سوداگر نے کہا کہ ماذا اللہ، میں سوائے اس کے چہرے کے اور کچھ نہ دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر سوداگر نے اس کے حسن و جمال سے شرماتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اب شہزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ 57ویں رات، جب 57ویں رات ہوئی تو اس نے کہا اے نیک بخت بادشاہ۔ سوداگر نزت الزماں کے حسن و جمال سے شرماتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے میری آقا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تو میرا آج کا نام جاننا چاہتا ہے یا آج سے پہلے کا؟ سوداگر نے کہا کیا تیرا آج ایک اور نام ہے اور آج سے پہلے کا کوئی اور؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا آج سے پہلے نزت الزماں نام تھا اور آج غصۃ الزماں ہے۔ جب سوداگر نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا آئے اور کہنے لگا کیا تیرا کوئی بھائی بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں سچ ہے، لیکن زمانے نے اس کو مجھ سے جدا کر دیا ہے اور وہ بیت المقدس میں بیمار پڑا ہے۔ لڑکی کی اس ہیری کلامی پر سوداگر کو بہت تعجب ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ بدو نے سچ کہا تھا، اب وہ اپنے بھائی اور اس کی بیماری اور غربت اور اس سے جدائی اور اس خیال سے کہ وہ بیمار ہے اور نہ معلوم کس پر کیا گزری ہوگی اور اس بدو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اور اپنے ماں باپ اور وطن سے دوری کو یاد کرنے لگی اور آنسو اس کے رخسار پر بہنے لگے اور وہ رونے لگی۔ سوداگر بھی رو پڑا اور چاہتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرے، مگر اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا ایسا نہ کر۔ جب اس نے تاجر کے سامنے اپنا چہرہ چھپا لیا تو بدو بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس کے آنسو پونچھنا چاہتا تھا، اور اسے گمان ہوا کہ لڑکی سودا کرنے سے اسے روکنا چاہتی ہے، اور وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اونٹ کی نکیل اٹھا کر اس کے کاندھے پر اس زور سے ماری کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی اور زمین کی کنکریاں اس کی بھووں میں چپ گئیں اور وہ پھٹ گئیں اور خون ان سے نکل کر اس کے چہرے پر بہنے لگا، اور وہ اس زور سے چلائی اور بے ہوش ہو گئی اور رونے لگی، اور سوداگر بھی اس کے ساتھ رونے لگا۔ سوداگر نے اپنے دل میں کہا کہ میرے اوپر فرض ہے کہ اس کو خرید لوں، ہاں اس کے برابر تول کر سونا ہی کیوں نہ دینا پڑے، اور اس ظالم کے پنجے سے اسے نجات دوں۔ وہ بے ہوش پڑی تھی اور سوداگر بدو کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے چہرے سے آنسو اور خون پونچھے اور اپنے سر پر پٹی باندھی اور نظر اٹھا کر دیکھا کہ غم زدہ دل سے خدا کے سامنے دس بار دعا ہوئی۔ جب وہ دعا مانگ چکی تو سوداگر کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز سے کہنے لگی کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہ مجھے ظالم کے بات بس چھوڑ جو خدا کو بھی نہیں پہچانتا، اگر میں آج کی رات اور اس کے پاس رہ گی تو خودکشی کر لوں گی، مجھے اسے نجات دے، خدا تجھے دوزخ کی آگ سے نجات دے گا۔ تاجر اٹھا اور بدو سے کہنے لگا، اے شیخ العرب یہ تیرے مطلب کی نہیں ہے، جس قیمت میں تو چاہے میں اسے تیرے ہاتھ بیچ ڈالوں گا۔ بدو نے کہا تو اسے لے جا اور مجھے اس کے دام دے دے، ورنہ میں اسے لے جا کر اپنے ہیمے میں چھوڑاؤں گا تاکہ وہ اونٹ چرائے۔ سوداگر نے کہا کہ میں تجھے 50,000 دینار دوں گا۔ بدو نے کہا خدا نے ابتدا تو ٹھیک کی ہے۔ سوداگر نے کہا کہ 70,000 دینار۔ بدو نے کہا کہ خدا اور زیادہ کرے، یہ تو سرمائے سے بھی کم ہے، کیونکہ 90,000 دینار کی تو وہ میری یہاں جو کی روٹی کھا چکی ہے۔ سوداگر نے کہا کہ تو اور تیرا خاندان اور قبیلے نے عمر بھر میں 1,000 دینار کے بھی جو نہ کھائے ہوں گے، مگر میں تجھے آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تو نے اسے نہ مانا تو میں دمشق کے والی سے جا کر تیری شکایت کروں گا اور وہ تجھ سے زبردستی چھین لے گا۔ بدو نے کہا کہ بول۔ سوداگر نے کہا کہ 1,00,000 دینار۔ بدو نے کہا منظور ہے، اور ان داموں سے میں کم از کم نمک خرید سکوں گا۔ سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا اور گھر جا کر دام لایا اور بدو کو دیے۔ بدو نے دام لے کر اپنے دل میں کہا کہ اب مجھے ضرور بیت المقدس جا کر اس کے بھائی کو بھی لا کر بیچنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ سوار ہوا اور روانہ ہو گیا، اور بیت المقدس پہنچ کر اس سرائے میں گیا اور پوچھا کہ اس کا بھائی کہاں ہے، لیکن وہ نہ ملا۔ یہ تو بدو کا قصہ ہوا۔ اب سوداگر اور نزرت الزماں کا ماجرا سنیے۔ جب اس نے اسے خرید لیا اور اس کے اوپر اپنے لباس میں سے ایک کپڑا ڈال کر اسے اپنے گھر لے آیا، اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ 58ویں داستان۔ جب 58ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جب سوداگر نے نزرت الزماں کو بدوی سے اپنی تحویل میں لے لیا تو وہ گھر گیا اور اسے نہایت ہی نفیس کپڑے پہنائے اور اسے لے کے بازار گیا، اور جو زیور اس نے کہا اس کے لیے خریدا اور انہیں اطلس کے ایک بکچے میں رکھا اور نزرت الزماں کے سامنے پیش کر کے کہا، یہ سب تیرا ہے، اب میں تجھے محض یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تجھے لے کر دمشق کے والے کے پاس جاؤں تو اس سے یہ کہہ دیجیے کہ میں نے تجھے کتنے میں خریدا ہے، اگر وہ تیری حیثیت سے بہت کم ہے، جب میں اس کے پاس پہنچوں اور وہ تجھے خرید لے تو اس سے کہیو کہ میں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس سے میرے لیے ایک شاہی پروانہ لے لیجیو جو میں اس کے باپ بغداد کے بادشاہ عمر بن النعمان کے پاس لے جاؤں تاکہ وہ میرے کپڑوں اور دوسری سوداگری کی چیزوں پر چنگی معاف کر دے۔ لڑکی نے یہ باتیں سنی تو وہ رونے اور چلانے لگی۔ سوداگر نے کہا کہ اے میری آقا، میں دیکھتا ہوں کہ جو ہی میں بغداد کا ذکر کیا تیری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیا وہاں کوئی شخص ہے جسے تجھے محبت ہے؟ بتا وہ کوئی سوداگر ہے یا کوئی اور، کیونکہ میں وہاں کے تمام سوداگروں وغیرہ کو جانتا ہوں، اور اگر تجھے کوئی خط بھیجنا ہو تو میں پہنچا دوں گا۔ لڑکی نے کہا کہ میں وہاں کسی سوداگر وغیرہ کو نہیں جانتی، بلکہ بغداد کے بادشاہ عمر بن النعمان کو جانتی ہوں۔ سوداگر یہ بات سن کر ہنس پڑا اور بہت خوش ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ خدا کی قسم میری مراد بھرائی۔ پھر اس نے لڑکی سے کہا، کیا تو کبھی اس کے سامنے پیش کی گئی ہے؟ اسے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں نے اور اس کی بیٹی نے ساتھ ساتھ تربیت پائی ہے، اور وہ مجھے بہت عزیز رکھتا اور میری بہت عزت کرتا تھا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ بادشاہ عمر بن النعمان تیری خواہش کے مطابق تجھے پروانہ دے دے تو قلم دوات لا، تجھے میں خط لکھ کر دوں گی۔ جب تو بغداد پہنچی ہو تو محض بادشاہ کے ہاتھ میں یہ خط دیجیے اور اس سے کہیو کہ تیری لونڈی نزت ازما کو لیل و نہار کی گردش نے ذلیل کر دیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بک رہی ہے اور وہ تجھے سلام بھیجتی ہے، اور اگر وہ پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو کہیو کہ دمشق کے والی کے پاس ہوں۔ سوداگر کو اس کی شیری بیانی پر تعجب ہوا اور اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور وہ کہنے لگا کہ میرا گمان ہے کہ لوگوں نے تیری عقل اور دانی سے فائدہ اٹھانا چاہا ہے اور دولت حاصل کرنے کے لیے تجھے بیچا ہے۔ کیا تجھے قرآن حفظ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، اور میں حکمت اور طب اور مقدسہ المعرفہ اور جالینوس حکیم کی شرح فصول بکرا سے بھی واقف ہوں، اور میں نے خود بھی اس کی شرح لکھی ہے، میں نے تذکرہ پڑھا ہے اور برہان کی شرح لکھی ہے، مفردات ابن البیتار کا مطالعہ کیا ہے اور ابن سینا کے قانون کر پر بھی مباحثہ کیا ہے اور اس کے رموز حل کیے ہیں، اور مشکل باتوں کی تشریح کی ہے اور پیمائش کے علم پر مباحثہ کیا ہے، اور تشریح الابدان میں کمال حاصل ہے، اور شافی مذہب کی کتابیں پڑھی ہیں، اور حدیث اور نخ پر عبور ہے، اور ہر علم میں مناظرہ کیا ہے، منطق اور بیان اور حساب اور ذائچے میں کتابیں تصنیف کی ہیں، اور روحانی علوم اور سوم و صلوات کے اوقات سے واقف ہوں، اور ان تمام علوم میں بھی کافی دسترس ہے۔ اس کے بعد اس نے سوداگر سے کہا کہ قلم دوات لا تاکہ میں تیرے لیے ایک تحریر لکھ دوں جو تجھے سفر میں کام دے اور جس کی وجہ سے تجھے کسی اور کی راہداری کے پروانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب سوداگر نے اس کی باتیں سنی تو وہ واہ واہ چلا اٹھا اور کہنے لگا کہ کیسا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے محل میں تو ہو۔ یہ کہہ کر وہ دوات اور کاغذ اور پیتل کا قلم لایا اور اس کے سامنے پیش کر کے زمین کو تعظیم چوما، نزت الزما نے کاغذ اٹھایا اور قلم لے کر لکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ چند اشعار لکھ چکی تو اس کے بعد یہ لکھا کہ یہ اس کا کلام ہے جس کو تفکرات نے ہلاک کر دیا اور بیداری نے گلا دیا اور اس پر ظلم کیا ہے، اسے کوئی روشنی نہیں دکھائی دیتی اور رات اور دن میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، وہ جدائی کی خوابگاہ میں کروٹیں بدلتی اور آنکھوں میں بیداری کا سرما لگاتی ہے، ستاروں کی پاسبانی کرتی اور تاریکی کا ساتھ دیتی ہے، فکر اور کمزوری نے اسے گلا دیا ہے اور اس کی تشریح بہت طویل ہے اور سوائے آنسو کے اس کا کوئی رفیق نہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے رونے لگی اور آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس نے خط کے پائیں میں لکھا کہ یہ اس کا خط ہے جو خاندان اور وطن سے دور پڑی ہے اور جس کا دل غم زدہ ہے، یعنی نزت الزما۔ اس کے بعد اس نے خط لپیٹ کر سوداگر کو دے دیا۔ سوداگر نے اسے لے کر بوسا دیا اور اس کا مضمون پڑھ کر بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے تیری تصویر بنائی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ 59ویں رات۔ جب 59ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، نزت الزما نے خط لکھ کر سوداگر کو دیا، اس نے لے لیا اور پڑھا اور مضمون سے واقف ہوا اور کہنے لگا پاک ہے وہ ذات جسے تیرا نقشہ کھینچا، اب وہ اس کا احترام اور زیادہ کرنے لگا اور دن بھر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بازار گیا اور کچھ کھانا لا کر اسے کھلایا، پھر اسے حمام لے گیا اور ایک غسالہ کو اس کے لیے لایا اور اسے کہنے لگا جب تک اس کا سر دھلانے سے فارغ ہو جائیو اسے کپڑے پہنائیو اور مجھے خبر کیجیو۔ غسالہ نے کہا کہ بسرو چشم۔ اب وہ جا کر کھانا اور میوے اور موبتیا لایا اور یہ سب حمام کی چوکی پر رکھ دیا۔ جب غسالہ اسے نہلا چکی تو اسے کپڑے پہنائے اور وہ حمام سے نکل کر چوکی پر بیٹھ گئی اور غسالہ کو بھیجا کہ سوداگر کو خبر کر دے، اور دیکھا کہ دسترخوان حاضر ہے، اور اس نے اور غسالہ نے مل کر کھانا کھایا اور میوے کھائے، اور جو باقی بچ رہا وہ نہلانے والے اور حمام کے چوکی دار کو دے دیا۔ اس کے بعد وہ سو گئی اور سوداگر نے اس سے دور دوسری جگہ جا کر سو رہا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے نزت الزما کو جگایا اور اسے ایک نفیس قمیض اسے پیشکش کی اور ایک کوفی دوپٹہ جو اس نے 1000 دینار میں خریدا تھا، اور ایک زرکش ترکی جوڑا اور سرخ سونے کے زرکش موزے جسے موتی اور جوہرات ٹکے ہوئے تھے، اور اس کے کان میں موتی جڑی ہوئی بالیاں پہنائی جس کی قیمت 1000 دینار تھی، اور اس کی گردن میں ایک سونے کی ہنسلی پہنائی جو اس کے سینے کے دونوں اناروں کے درمیان پہنچتی تھی، اور ایک ہار امبر کا جو اس کے سینے اور ناف کے درمیان پہنچتا تھا۔ اس ہار میں 10 کمکمے اور 9 حلال تھے، اور ہر حلال کے بیچ میں یاقوت کا ایک ایک نگینہ، اور ہر کمکمے میں بلحش تھا۔ اس ہار کی قیمت 3000 دینار تھی، اور ہر کمکما 20000 درہم کا تھا۔ الغرض اس کی ساری پوشاک اور زیور کی قیمت بے حساب تھی۔ جب وہ کپڑے اور زیور پہن چکی تو سوداگر نے کہا کہ سنگار کر، اور اس کے لیے بہترین سنگار کیا اور اپنی آنکھوں پر ایک جالی ڈالی اور چل دی، اور سوداگر آگے آگے چلتا رہا۔ جب لوگ اس کو دیکھتے تو اس کے حسن و جمال پر مبہوت ہو کر رہ جاتے اور کہتے کہ تبارک تعالی، احسن الخالقین، کیسا بختاور ہے وہ شخص جس کے پاس یہ لڑکی ہے۔ سوداگر آگے آگے چلتا جلتا اور لڑکی پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وہ شہزادے شرکان کے پاس پہنچ گئے۔ جب سوداگر شہزادے کے سامنے آیا تو اس نے زمین کا بوسا دیا اور کہنے لگا، اے نیک سیرت بادشاہ، میں تیرے لیے ایک ہدیہ لایا ہوں جس کے اوصاف عجیب و غریب ہیں اور جس کی مثال ناپید ہے اور جس میں ظاہر اور باطنی خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہیں۔ شہزادے نے کہا کہ اسے لا تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ سوداگر باہر جا کر اسے اپنے پیچھے لے آیا اور لا کر شہزادے شرکان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو خون کو خون کی طرف کشش ہوئی۔ وہ اس وقت بچہ تھی جب شرکان اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اس نے اسے نہ دیکھا تھا کیونکہ اس کی پیدائش کے بعد اسے اس بات کا علم ہوا تھا کہ اس کی ایک بہن ہے جس کا نام نصرت الزما ہے، اور ایک بھائی ہے جس کا نام ذو المکہ ہے، اور حکومت کی خاطر وہ اسے بغض رکھتا ہے۔ یہی سبب تھا کہ وہ اس سے واقف نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔